میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین حضرات, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام الف میں ہم اپنے عہد کے سیاسی, سماجی اور مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں, ان موضوعات پر جن پر بات کرتے ہوئے عام طور پر ہچکچاتے ہیں, گھبراتے ہیں. لیکن خواتین حضرات, ہماری ہمیشہ سے درخواست, التجا یہ ہوتی ہے کہ جب تک گفتگو نہیں ہوگی ہم مکالمے کے ذریعے ہی حل تک پہنچ سکیں گے مکالمے کے. اس لیے گفتگو کی شدید ضرورت ہے. ہم اپنے عہد کے ممتاز علماء, دانشوروں, صاحب نگاہ افراد کو یہاں بلواتے ہیں, ان کے گفتگو سے خلق خدا استفادہ کرتی ہے. ہم بات کر رہے تھے خواتین و حضرات اسلام میں پردے کے احکامات کے بارے میں. پچھلے ہفتے بھی آپ نے ہمارا پروگرام ملاحظہ فرمایا ہوگا, پچھلے ہفتے کیا گفتگو رہی اس موضوع پر, اس تعلق سے ایک جھلک آپ کے سامنے.
اور سب کچھ ہمارے معاشرے میں چہرے سے ہی تو ہوتا ہے. آپ کے تو سلوگن ہی ایسے بنتے ہیں کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی بولتے ہیں.
جو تھوڑی بہت میری اپنی علم ہے اس میں میں کہیں بھی یہ محسوس نہیں کرتی ہوں کہ اس میں حکم یہ ہے کہ چہرے کو چھپانا ہے. کہیں ہمیں یہ چیز سامنے نہیں آتی ہے.
قرآن پاک کی یہ تمام سات کی سات آیات کے اسلوب کو آپ ایک ساتھ دیکھیں اور ذخیرہ حدیث کو ایک ساتھ دیکھیں تو اس سے تو عورت, آپ تو چہرے کی بات کرتے ہیں, عورت کی بول کا بھی فرق ہے.
قرآن مجید میں عام مسلمان خواتین کے لیے نہ تو جس طرح کے سمجھا جاتا ہے پردے کو کوئی احکام دیے ہیں اور نہ وہ اس بات پر اصرار کرتا ہے.
خواتین حضرات, اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں میں مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا آپ کے سامنے کراتا چلوں. خواتین حضرات, تشریف فرما ہے مولانا اسد تھانوی صاحب, ممتاز عالم دین ہیں, کئی کتابوں کے مصنف, جامعہ اشرفیہ سکھر کے محتمل, بہت ملک کا معروف اور مقبول نام. خواتین حضرات, تشریف فرما ہے جاوید احمد غامدی صاحب. خواتین حضرات, ممتاز محقق ہیں, تشریف لائیں لاہور سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے, خاص طور پر لا تعداد کتابوں کے مصنف, صاحب نگاہ. تشریف فرما ہے محترمہ طیبہ یوسفی صاحبہ. خواتین حضرات, طیبہ یوسفی صاحبہ اخبارات میں لکھتی ہیں اور آپ کا بنیادی موضوع قرآن. تشریف فرما ہے محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ. خواتین حضرات, ممبر قومی اسمبلی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے متعلق ہیں, ممتاز سیاسی کارکن ہیں. کانفرنسز وہ ملک میں ہوں یا بیرون ملک, بہت لا تعداد آپ نے اٹینڈ کی, ہماری خوش قسمتی کہ آپ یہاں موجود ہیں. خواتین حضرات, ہم بات کر رہے تھے اسلام میں پردے کے کیا احکامات ہیں. پروگرام کا آغاز ہم جاوید غامدی صاحب سے کرنا چاہیں گے. غامدی صاحب, پچھلے پروگرام میں گفتگو آپ کے ذہن میں یقیناً ہوگی, اس میں بہت سارے لفظ گفتگو میں آئے تھے, جلابیب, حجاب, ستر, سوات. یہ فرمائیے کہ ان الفاظ کے مابین کیا فرق ہے, ان کی معنویت کیا ہے, ان کے مفاہیم کیا ہے.
ستر فقہا کی اصطلاح ہے, یعنی اس میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کیا مقامات ہیں جن کو ڈھانپنا ضروری ہے. اور میں یہ عرض کر دوں کہ اس میں جو فقہا کا نقطہ نظر ہے اس کی بنیاد میں کوئی ایسی قوی روایات موجود نہیں ہیں. عمومی طور پر یحفظوا فروجہم سے انہوں نے استنباط کیا ہے. حجاب کا لفظ اصل میں جو مولانا نے آیت پڑھی ہے جو ازواج مطہرات سے متعلق ہے, فصلہن من برائے حجاب, وہیں آیا ہے. اور ازواج مطہرات ہی کے بارے میں حدیثوں میں بھی استعمال ہوا ہے. خود سیدنا عمر یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کو چونکہ ہدف بنایا جا رہا ہے تو ان کے لیے حجاب کے احکام نازل ہو جائے. چنانچہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں اصل میں حجاب کا لفظ وہاں پہ جو دروازے پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے.
اچھا, ٹھیک ہے.
سوات کا لفظ جو عربی زبان میں شرمگاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ شرمگاہ جو ہے اس سے ہم سب واقف ہیں کہ اس کو ڈھانپنے کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتے. تو یہ اس کے احکام.
جلابیب,
ہاں, جلابیب کا لفظ اس آیت میں آیا ہے جس میں مسلمان عورتوں کو جب وہ رفع حاجت کے لیے نکلتی تھیں اور بادشاہوں نے تنگ کرنا شروع کیا تو پھر یہ کہا گیا کہ وہ ایک بڑی چادر لے کے نکلیں تاکہ ان کے بارے میں کوئی شخص وہ یہ نہ کہہ سکے کہ جی مجھے تو اصل میں دقت ہوئی تھی پہچاننے میں, خیال کیا ہمارے گھر کی لونڈی جا رہی ہے. اس کو روکنے کے لیے ایک بڑی چادر ان سے کہا گیا لے لیں, اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ باقی اسی طرح لینے کے لیے کہا گیا تھا, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ذالک ادنا یورثنا فلاگی ذہن, یہ اوباش گات میں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ ان کی لونڈیاں اور ان کے گھر کی عورتیں نہیں ہیں, مسلمانوں کی خواتین ہیں, اور ان کو کوئی اذیت نہ دے. اور میں عرض کر رہا ہوں اس کے بعد کی آیت پڑھیے. اس کے بعد کی آیت یہ ہے کہ اگر یہ منافق, یہ جن کے دلوں میں روگ ہے, یہ جو مدینے میں اس طرح کی بہتان کی افواہیں پھیلاتے ہیں, باز نہ آئے تو یہ پکڑ لیے جائیں گے اور کتے لو تقتیلا عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے.
آپ فرمائیے کہ نبی کی ازواج کے لیے یہ آیت, وہ ماحول, تو کیا ہم اس کو اس حد تک محدود رکھ سکتے ہیں
اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جو ان آیات کی تفاسیر مفسرین نے بیان کی ہیں, جیسے جلباب کی بات آئی تھی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے, یقیناً میری رائے تو ان کے مقابلے میں کوئی امت مسلمہ اس کو اہمیت نہیں دے گی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک میں یہ جو من جلابی بھی ہیں اس میں جلباب سے, تو انہوں نے کہا ایسی بڑی چادر جو سر سے اور پیر تک سب کو ڈھانک لے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. بات یہ ہے کہ سر سے پیر تک تو جب ہی ڈھانپا جائے گا جب چہرہ بھی اس کے اندر آ جائے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اس میں انہوں نے کہا اگر فتنے کا خطرہ نہ ہو, آج کل کا جو زمانہ ہے یا جو بھی جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ چہرے کا کھلا رکھنا فتنے کی ابتدا یہیں سے ہے. چہرے کا جو ورنہ آپ کو یہ کثیر خواتین چہرے کے اوپر نقاب ڈالے اور یہ
مجھے شدید احتجاج ہے اس بات پہ کہ خواتین کو اور گناہ کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیا گیا ہے. جہاں عورت ہوگی عورت ہوگی وہاں گناہ ہوگا, اس لیے اس کا پردہ کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے اس کا ڈھانکنا اپنا چہرہ ڈھانکنا ضروری ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں یہ تمام چیزیں اس لیے کی گئیں کہ عورتوں کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے. میرا اپنا نقطہ نظر یہی ہے کہ ان کو باورچی خانے کی حد تک محدود کر دیا جائے, ان کو اپنے حقوق سے بالکل لا تعلق کر دیا جائے, ان کو ناواقف کر دیا جائے, ان کے اندر انیشیٹو ختم کر دیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو آج کل آپ فضا دیکھ رہے ہیں, میں یونیورسٹی میں 1975 سے لے کے 79 تک پڑھتی تھی, اس دوران مشکل سے ایک آدھ عورت مجھے برقعے میں نظر آتی تھی, اب مجھے ہر دوسری عورت نظر آتی ہے. آپ نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ 70s اور 80s میں مڈل ایسٹ میں عرب عورتیں تھیں, انہوں نے بڑی ترقی کی, ان کو یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن ملے, انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھانا بھی شروع کیا, ان کے پاس علم آنا شروع ہوا. جب علم آیا تو جو ریلیشنز ہیں اتھارٹیز کے درمیان اس میں جو رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا, وہ تبدیل ہونا شروع ہوا. اس تبدیلی کو روکنے کے لیے یہ پھر سے یہ اس طرح کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اس طرح کے جو ادب ہے جس میں پردے کا ذکر ہو, جس میں عورتوں کو بار بار بتایا جا سکے کہ یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے, تو وہ اس کا سلسلہ شروع کیا. مختلف مفت میں بٹتی ہیں یہ کتابیں تاکہ عورتوں کو بتایا جائے کہ تمہارا مقام گھر پہ ہے اور گھر سے باہر نہ نکلنا.
لیکن جیسے محترمہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعداد میں, باپردہ عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو شعوری سطح بھی تو بلند ہو رہی ہے, لیکن جو خواتین
نہیں, یہ انڈاکٹرینیشن ہو رہی ہے, یہ انڈاکٹرینیشن ہو رہی ہے.
آپ یہ سمجھتی ہیں؟
بالکل بالکل.
آپ فرمائیے.
آپ کا خیال ہے زبردستی پردہ کرایا جا رہا ہے؟
دیکھیے زبردستی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ جس طریقے کا ماحول بنا کے دیں گی, جس طرح کی بات ان کو بتا کے دیں گی ویسے ہی کریں گی.
اچھا یہ فرمائیے, آپ کیونکہ گفتگو کا رخ تبدیل ہو گیا آپ کی گفتگو کے بعد, آپ یہ فرمائیے کہ وہ خواتین جو مکمل حجاب میں ہوتی ہیں پردہ کرتی ہیں وہاں ان کے ماحول میں, یا وہ خواتین جو پردہ نہیں کرتی, جرائم کا امکان احتمال کہاں رہتا ہے؟
میرا میں اس پہ کیا بولوں, میں یہ سمجھتی ہوں, میں سمجھتی ہوں جہاں جہاں سیکلوژن ہوتی ہے, جہاں آپ الگ الگ کر کے رکھتے ہیں, وہاں پر جو پرومسکیوسٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہاں زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے.
اچھا میں اسی سوال کو پھر کرتا ہوں آپ سے کہ جنسی جرائم جو ہمارے معاشرے میں دنیا میں پھل پھول رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, ایک عورت جو پردے میں ہے,
کیا جنسی جرائم پہلی بار ہے؟
نہیں, میں اس کی
جب سے سرزمین پہ ہوں اس وقت سے چل رہا ہے سلسلہ.
آج ہم اپنا معاشرہ اگر دیکھیں, آج ہماری سوسائٹی میں, پاکستان کی سوسائٹی میں, وہ خواتین جو پردہ کرتی ہیں وہاں جنسی جرائم کا شکار وہ زیادہ ہیں, یا وہ خواتین جو بے پردگی اختیار کر رکھی ہے وہاں یہ مسائل زیادہ ہیں؟
میرے خیال میں کوئی ایسی سٹیٹسٹکس ہمارے پاس نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ ڈسٹنگوش کر سکتے
ہیں. آپ فرمائیے.
جی پہلی بات تو آپ کا جواب کہ آپ کہتی ہیں کہ عورت کو محدود کر دیا گیا ہے, کہیں پر بھی عورت اور گناہ کو ملا کر میں نے آج تک کوئی ایسی آیت نہیں پڑھی.
ابھی جہاں پر
نہیں, میں قرآن کی بات کر رہی ہوں, میں نے پورے قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں پڑھی جہاں عورت اور گناہ کو ملا کر بتایا گیا کہ گناہ کا سبب عورت ہی ہے. رائٹ,
نہیں دوسری میں قرآن شریف کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں قرآن بات کر رہی ہوں انٹرپریٹیشن کی. میں
قرآن انٹرپریٹیشن اصل خانوی صاحب نے آپ کے سامنے
ایک منٹ, ایکچولی یہ جس سکول آف تھاٹ کے وہاں سٹیٹس کوئزن پر زیادہ
میں آپ ہی کی بات,
یعنی کوئی چیز آگے نہ بڑھے, وہاں کوئی تبدیلی نہ آئے. جو مرد اور عورت کا ریلیشن ہے جو اب سے 1300 سال پہلے بنایا تھا یا جو بھی صورتحال ڈیولپ کروائی گئی, اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے, اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کوئی کر سکے.
اچھا اسد تھانوی صاحب آپ فرمائیے کیونکہ ڈائریکٹ یہ گفتگو آپ سے ہے.
اصل میں گزارش یہ کہ ہم تو قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی کے اندر اسلامی نقطۂ نظر کی پہ بات کر رہے ہیں. اگر اس اسلامی احکام کے مطابق میرا عمل اس سے مختلف ہے یا آپ کا عمل اس سے مختلف ہے تو جو ایٹرنل اصول ہیں اور یونیورسل اصول ہیں ان کو ایک آدمی کے عمل کی وجہ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. وہ اصول تو اپنی جگہ برقرار رہیں گے. اب قرآن پاک میں ایک آیت ہے والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینہ. کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ خواتین جو بوڑھی ہو چکی ہیں یعنی جو نکاح وغیرہ کے معاملات سے باہر نکل چکی ہیں وہ اپنے ایسے فالتو کپڑے یعنی برقع یا چادر اتار کر رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ قرآن پاک نے استثناء صرف اس لیے کیا کہ جو خواتین جوان ہیں بہنیں ہیں
یہ قابل نکاح ہیں
قابل نکاح ہیں ان کو پردہ اسلام نے جو بتایا اس کے اوپر انہیں عمل کرنا ہے. لیکن جب ایک بوڑھی عورت دادی پردادی کے اس میں ہو جائے اور اس کے بعد اگر وہ فالتو کپڑے چادر یا برقع نہ اوڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو قرآن پاک کی آیات میں مختلف مواقع تو ہمیں ان سات کی سات آیات کو اکٹھا رکھ کر اور تب دیکھنا پڑے گا اور احادیث کو سامنے رکھ کر اس کے بعد پورا معاملہ دیکھنا ہوگا. کسی ایک آیت یا کسی ایک ٹکڑے سے ہم کو ایک اسلام کی جو شریعت کے جو احکام ہیں وہ تو سامنے سب چیزوں کو رکھنا
ٹھیک ہے. جہاں
تک آپ نے خواتین کی بات کی بات یہ ہے کہ خواتین کا اپنا ایک دائرہ کار ہے مردوں کا اپنا ایک دائرہ کار ہے. خواتین جیسے خواتین کے
حکم تو دونوں مرد اور عورت کے لیے ہے کہ ایک دوسرے کے لیے نگاہی نیچی کرو. مردوں کے لیے بھی یہی حکم آیا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم آیا لیکن پردے کا یا شرم کا سارا بوجھ جو ہے وہ اونس عورت پہ ڈال دیا جائے گا مرد پہ نہیں ہے. مثلا یہ کہ تمہیں اپنا منہ چھپانا ہے کہ کہیں تم کرپشن کا ایلیمنٹ مرد میں نہ ابھار سکو. دیکھیے فیسیلیٹیشن جو ہے وہ مرد کو دی جا رہی ہے عورت کو نہیں دی جا رہی. عورت پہ تو یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ یو آر دا بیسٹ آف برڈن تو آپ اس کو اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں اور مرد پہ کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں ہو رہی.
دیکھیے عورت کے کو جتنا مقام اسلام نے دیا ہے بغیر محرم کے عورت کو نکلنے کو منع کیا گیا. اگر محرم نہیں ہے
بھائی صاحب میری بات سنیے یہ محرم کے ایشو کو آپ کب تک چلائیں گے؟
اچھا فوزیہ میں آپ ہی کی بات کروں کیونکہ ہم موضوع پہ رہیں تو زیادہ اچھا ہے. وقت بھی بہت محدود ہے. یہ فرمائیے کہ جو فوزیہ فرما رہی ہیں پردے کے تعلق سے باتیں کیا پردے کے یہ اصول قرآنی اصول دینی اصول جو آپ نے بیان فرمائے کیا اس میں کوئی اجتہاد ہو سکتا ہے؟
دیکھیے قرآن پاک کی آیات کے احکام میں تو کوئی اجتہاد انسان نہیں کر سکتا.
جو پردے کی آیات کو آپ انہی آیات میں شمار کر رہے ہیں جن میں اجتہاد نہیں ہو سکتا.
قرآن پاک کے جو احکام ہیں وہ تو اٹل ہیں
یہ اور یہ واضح ہیں
اور
واضح بھی ہیں
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے صحابہ کرام کے عمل نے قرون اولیٰ کے عمل نے اور اس کے بعد 1400 برس سے مسلمانوں کا جو تواتر چلا آ رہا ہے اس پہ ایک اجماع امت ہے. وہ ایک مسلمانوں کا فیصلہ شدہ معاملہ ہے.
ٹھیک ہے خود مولانا نے اس کو تسلیم کیا کہ دو جلیل القدر صحابہ کے درمیان اس معاملے میں دو آ رہا تھی. پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ خود امام ابو حنیفہ کی یہ رائے نہیں ہے. فقہائے حناف اس سے بالکل مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ شاہ ولی اللہ کے خانوادے کا جو سب سے پہلا ترجمہ ہے اٹھا کر دیکھ لیجئے. انہوں نے تینوں آیات کے الگ الگ مقامات متعین کر دیے ہیں. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ خلط مبس ہوا ہے. احکام بالکل الگ الگ جگہ کے ہیں ان کو الگ الگ جگہ رکھیں تو نہایت موضوع احکام ہے. یعنی ابدی طور پر جو ہدایات دی گئی ہماری بہن بھی اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتی.
ٹھیک ہے
یعنی یہ بات کہ مرد بھی اپنی نگاہوں میں پستی رکھیں عورتیں بھی اپنی نگاہوں میں پستی رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے خواتین اپنا سینہ بھی ڈھانپ کر رکھیں جب کچھ مردوں سے ملنا ہو اور وہ اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کریں. ان میں سے کس چیز سے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے وہ ابدی احکام. ان کا جو سبب بتایا گیا ہے وہ بھی دیکھیے کیا ہے. ذالک ازکا لقلوبکم یہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہے. جبکہ سورہ احزاب میں یہ بات نہیں کہی گئی. وہاں یہ کہا گیا ہے کہ ذالک ازکا یورف نہ فلا یوزین پہچانی جائے اور بادشاہوں کی اذیت سے بن جاؤ. یعنی وہاں نوعیت بالکل مختلف ہے. اصل میں غلطی یہ ہوئی ہے
وہاں آزاد عورتوں اور غیر آزاد عورتوں کے درمیان اس میں فرق کیا گیا.
میں نے وجہ بتا دی ہے کہ وہ لوگ یہ آباد صبح جب ان کو پکڑا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی مو دھیرے ہمیں تو اصل میں شبہ ہوا کہ یہ ہماری کوئی خاتون ہے. یہ جنسی جرائم کی آپ نے بات کی. آج کل کے زمانے کے اسٹیٹسٹکس تو آپ فراہم کرتے رہیے. میں آپ کو عہد رسالت میں آپ کے بارے میں بتاتا ہوں. یعنی ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود مسجد نبی میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آتی ہوئی خاتون کو ریپ کیا گیا مشہور واقعہ.
جی بالکل.
اچھا مائز میں اسی طرح کا معاملہ کیا. محرہ نامی خاتون کو ریپ کیا. جب اس خاتون کو حضور نے بلایا تو شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیر کے اس کو واپس کر دیا. اس طرح کے اور بہت سے واقعات پیش آئے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ خواتین کو کہیں بند کر کے بٹھا دیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ سارے حادثات
یعنی ختم ہو جائیں گے. حکم کی علت پہ بھی نظر رکھنی چاہیے,
اس پر نظر رکھنی چاہیے.
جو پردے کی آیت ہے ہمارا موضوع بحث تو اس وقت وہ ہے,
اس کے بارے میں نے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو آیت ہے یہ در حقیقت ایک وقتی مسئلے کو پیش کرنے کے لیے مسلمان عورتوں کو ہدایت دی.
ٹھیک ہے, اچھا اب ذرا سے اس کو آگے آپ یہ فرمائیے کہ مولانا
اگر مجھے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بالکل تاریخی ریکارڈ پر ہے کہ مسلمان عورتوں کے ہاں جب تک وہ عرب میں رہی ہیں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. ہر طرح کے رجحانات خواتین میں ہوتے ہیں, پہلے سے بھی ایک تقدم چلا آ رہا تھا. کچھ خواتین بے شک نقاب پہنتی تھیں, یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ خواتین کو حج کے معاملے میں کہا گیا اسی لیے کہا گیا کہ بعض خواتین کے ہاں یہ روایت موجود تھی. یہ بعض مردوں کے ہاں بھی ایک زمانے میں موجود رہی, ہمارے خلفاء نقاب پہنتے رہے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بازنطینی عیسائی ہیں اور یہ مجوسی ہیں جن کے ہاں خواتین کے بارے میں یہی صورتحال تھی جو بعد میں ہم نے اپنی اشرافیہ میں پیدا کی ہے, مسلمان اس سے متاثر ہوئے. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت ابھی حال میں کتاب آئی ہے کیرل آرمسٹرانگ کی, جس میں اس نے ہسٹری آف گاڈ میں پورا چیپٹر لکھا ہے اس کے اوپر کہ بازنطینی عیسائیت اور مجوسیوں کے پردے سے مسلمان کیسے متاثر ہوئے. اس سے آگے بڑھیے, خود ہندوستان میں آپ ولڈورا کی سٹوری آف سیولیزیشن پڑھیے, پوری جلد ہندوستان پر ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کلچر کیسے ڈیولپ ہوا کہ ایک عورت جو ہے وہ نکلے گی نہیں باہر, پالکی جوڑی میں لے جائی جائے گی, اس کے بالوں پر تک سے نگاہ نہیں پڑے گی, وہ اگر کبھی کپڑے بھی دھونے کے لیے لٹکائے گی تو سین کے اندر نہیں لٹکائے گی. یہ سارا جو اشرافیہ کا کلچر ہے یہ کس قرآن میں ہے, یہ کس حدیث میں ہے, یہ کس فقہ میں لکھا ہوا ہے, یہ سارا یہاں وجود پذیر ہوا. جب یہ کلچر موجود تھا آپ کی دلی کی اشرافیہ میں, اس وقت بھی ہمارے دیہات کی خواتین جو تھیں وہ محنت کرتی تھیں, وہ اپنے خاوندوں کے لیے سامان لے کے جاتی تھیں, وہ چارہ ڈالتی تھیں, اور یہ جتنی باتیں بیان کی جا رہی تھیں ان میں سے کسی کا بھی اہتمام نہیں.
تو یہ کیا مقامی کلچر کو کیا پھر مسلمان کر دیا گیا؟
ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ 13-14 سال, آپ کہتے ہیں اجماع, میں یہ کہتا ہوں کدھر سے اجماع ہوا ہے.
اچھا اس میں اجماع نہیں ہوا,
صحابہ کرام کے یہاں تو آپ دو مختلف بارہ بیان کر رہے ہیں.
اسد تھانی صاحب سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو مقامی کلچر
ہے جلیل القدر امام ابو حنیفہ مختلف رائے ظاہر کر رہے ہیں,
تو اس کلچر کو وہ پالکیاں اور تمام چیزیں, پھر یہ برقع ایک چیز آئی کہ برقع کا آغاز ہو گیا, یہ ہمیں نہیں ملتا, یہ جلابیب سے برقع کی شکل اختیار کر لی, تو یہ چیزیں کیا مقامی کلچر کا حصہ تھی جسے ہم نے ہلکا بگوش اسلام کر لیا؟
ایسی بات نہیں, ازواج مطہرات کے تذکرے میں باقاعدہ ملتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اونٹ کے اوپر جو عہدہ رکھی جاتی تھی وہ پالکی کی ایک قسم تھی جو چاروں طرف سے اس پہ پردہ ہوتا تھا اور خاتون اس کے اندر بیٹھ جاتی تھی. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا بس اوقات کہ خاتون بیٹھی یا نہیں بیٹھی, خاتون موٹی ہیں یا دبلی ہیں, یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا. یہ جناب رسول اللہ سر, یہ جو غامی جی صاحب کی بات ہے یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے کہ دہلی کے اشرافیہ کو گزشتہ 100-150 برس میں دیکھ کے لوگوں نے پالکی شروع کر دی. یہ رسالت نواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ امہات المومنین جب تشریف لے جاتی تھی تو باقاعدہ حودج کہلاتا تھا, اس کے اندر اس کو چار آدمی اٹھا کے اونٹنی کے اوپر رکھتے تھے.
نہیں نہیں اسد صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلی کی اشرافیہ کا کلچر کچھ اور تھا اور جو دیہات میں رہنے والی دلی کے اعتراض کا جو دیہات تھا,
ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ اسلام میں اسلام نے دہلی سے اس کو لے لیا,
اسلام نہیں ہوا.
آپ نے جتنی مثالیں دی ہیں وہ میری بات کی تصدیق کرتی ہیں. کسی مسلمان عام خاتون کے بارے میں یہ کوئی بات نہیں بتا سکتے آپ کو. میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے تو احکام دی, ان کے بارے میں تو ان کو
جنرل سے بتانے کے لیے حدیثوں میں موجود ہے,
باتوں کا بھی ہونا چاہیے.
عام خواتین کا
کوئی ذکر نہیں, عام خواتین جنگوں میں جاتی رہی ہیں, پیدل چلتی رہی ہیں. میں آپ سے عرض کروں عام خواتین کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے. پالکی کی آپ بات کر رہے ہیں, مشہور واقعہ روایات کے اندر آیا ہے کہ ایک چرواہی جو اپنی بھیڑ بکریاں چلانے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, وہ ایک آدمی نے خود آ کے اعتراض کیا, حدیث میں واقعہ بیان ہوا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن یہ احکام جاری نہیں کہ ایک کل سے عورتیں جو ہے وہ اپنی بکریاں چلانے کے لیے نہیں جائیں گی, اس آدمی کو تنبیہ کیا.
احکام اسلام پہ دیکھیے, احکام تو اپنی جگہ اٹل ہیں لیکن ان پہ 100% عمل تو ایک طرح نہیں ہوگا. اس معاشرے میں پاکستان ہے, پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان ہے, لیکن 160 ملین میں جو آدھی عورتیں کیا سب ایک جیسا طریقہ اختیار کرتی ہیں؟ ہمارے اس
پروگرام میں میں نے تو یہ کیا کہ اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک
میری گزارش
وہی تھی کہ عورت کو گھر میں بیٹھنا چاہیے تو اس چرواہی کو احکام جاری کرنا چاہیے تھے کہ اتنی بری صورتحال پیدا ہوگی بی بی کل سے باہر نہیں نکلو گی.
اچھا اب غامی صاحب ذرا سے اس بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. یہ تو بات کی ہم نے خواتین کے پردے کے تعلق سے, یہ فرمائیے کہ یہ صرف خواتین ہی پر پردے کے احکامات نہیں ہیں, مردوں پر بھی ہیں. کسی نگاہ نیچے رکھنے کی بات کی,
دو باتیں, دو باتیں خواتین کو زائد کی گئی ہیں, وہ
اچھا
اور وہ نہایت معقول ہے.
ٹھیک, تو ذرا غزوہ بصر کے بارے میں کچھ فرمائیے کہ کیا اس کے مفہوم کیا ہے.
غزوہ بصر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے نہیں اوپر ٹھوکر کھا گر جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ میں حیا ہونی چاہیے, نگاہ میں پستی ہونی چاہیے, نگاہ خط و خال کو جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے, ٹکٹی باندھ کر دیکھنے والی نہیں ہونی چاہیے. یہ مطلب ہے اس کا, ایک شریفانہ نگاہ جو بات
کرنے تمام وہ ٹریٹس ہیں جس کے یہاں پر مرد مرتکب ہیں مستقل.
یہ مطلب ہے اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے
کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے ہمارے مرد مرتکب ہیں.
جس کو بھی
ان کے دل و دماغ کی اصلاح کرنی چاہیے, ان کو قرآن کے احکام سنانے چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کہ انہیں یہ کرنا
ہے. اور پردہ خواتین کیوں آتی ہیں کہ مرد ٹک ٹکی باندھ کے ان کو دیکھیں؟ کیا مطلب ان کی سہولت کے لیے ہم اپنے آپ دیکھیے؟ بہت اچھا آپ نے اس طرف اس کو موضوع کو لائے. میں آپ سے, چلیے ہم آپ سے اس بات پہ اگری کرتے ہیں, آپ سطر کا کہہ رہی ہیں, آپ اس کا کہہ رہی ہیں, یہ بھی تو آیا نا کہ اپنی زیب و زینت کو دکھاتی نہ پھر زمانے جاہلیت کی طرح. زیب و زینت اپنے زیورات, اور اس میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایسے زیورات بھی نہ پہنے جن کی جھنکار کی آواز بھی آئے. ٹھیک ہے, جو سطر کا حدود آپ کہتے ہیں, ہاتھ ہیں, چہرہ ہے, بغیر میک اپ کے اتنا سب چھک کر جو عورت جا رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے گا. اور جہاں تک بات آپ کہہ رہی ہیں کہ مزدور خواتین سے چلو
ان کو دیکھ کے لوگ ٹک ٹکی باندھ رہے ہوتے ہیں, بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟
نہیں,
پیغام صاحب یہاں پر ایک پوائنٹ یہ اٹھا, اس پہ ہم بات کریں گے ابھی, زینت کے اظہار کی. تو یہ اظہار زینت سے کیا مراد ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ عورتیں دونوں صورتوں میں ہوتی ہیں, ایک سادگی سے, ایک معقول طریقے سے, جیسے مرد باہر نکلتے ہیں وہ بھی نکلتی ہیں. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ کسی تقریب میں, کسی موقع پر بہت زیورات پہنے ہوئے ہیں, بہت بناؤ سنگار کیا ہوا ہے, اس میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جو جسم کے حصے چھپے ہوئے ہیں ان کے زیورات اور بناؤ سنگار کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. معقول بات ہے, یہی کہا, لیکن اس میں بھی یہی کہا ہے کہ عورتیں جو ہے کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو مردوں کو متوجہ کرنے والا ہو. اس میں اصل میں آپ کے دل پر پہرا بٹھایا ہے کہ آپ کا اپنا رویہ ایک ساتھ.
عورتوں کے حلیے پہ کوئی پہرا نہیں ہے آپ کا خیال؟
بس جتنا ہے میں نے بتا دیا, جتنا ہے بتا دیا, جتنا ہے بتا دیا ہے کہ ان کو غزوہ بصر سے کام لینا ہے, ان کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, ان کو اپنا سینہ ڈھانپ کر رکھنا ہے, ان کو اپنے زیب و زینت کی نمائش نہیں.
تو دونوں کے کام یہاں آپ بتا رہے ہیں نا,
بتا رہے ہیں
آپ مردوں کا بتا رہے ہیں.
اس میں جو بات ہے,
دو باتیں عورتوں سے متعلق ہے, دو
مردوں سے متعلق. اچھا, ادارہ زینت میں غام صاحب یہ فرمائیے کہ کیا یہ جو ہار ہے یا پرفیوم ہے, کہ یہ اظہار زینت میں آتا ہے؟
جی بالکل آتا ہے. اس کے معاملے میں قرآن مجید کا منشا یہی ہے کہ خاص حلقے سے باہر اس کی نمائش نہ کی جائے.
اس نمائش اور اس کے علاوہ مزید کیا اظہار زینت میں کیا کیا ہوتا ہے؟
بناؤ سنگار اور
زیورات وغیرہ, یہ نظر نہیں آنا چاہیے
جتنے ممکن حد تک. قرآن مجید نے وہیں اللہ مظہرہ منا کہا ہے کہ جتنا ممکن حد تک, مناسب حد تک چھپا کے رکھنا ہے چھپا کے رکھو, اور جو ظاہر ہوتے ہی ہیں, ہاتھ کے ہیں, چہرے کے ہیں, پاؤں کے ہیں, ان کے بارے میں استثنا ہے.
استثنا ہے
جی بالکل, اسی کو بیان کیا
مولانا صاحب. استثنا یہ ہے, مانتے ہیں آپ؟
صرف ہاتھ اور پاؤں کا, چہرے کا نہیں.
چہرے کا نہیں. اچھا, ہار وار اور یہ پرفیوم,
پرفیوم کا بھی ہے کہ پرفیوم آدمی ایسی نہ لگا کے نکلے کہ جو دوسروں تک پہنچے. ٹھیک ہے, خواتین کو ممانعت ہے.
اچھا, ممانعت خواتین کو. اچھا, اگر وہ جو یہ جو نیکلس وغیرہ اگر نظر آ رہا ہے تو
وہ بھی نہیں, اس کو وہ بھی, یعنی جو زیور
ہے نظر نہیں آنے دیا ہے.
جب چہرہ آپ ان کے کہنے کے مطابق اگر اتنا کور کر رہے ہیں, اسکارف انہوں نے کہا جیسے, اور وہ جو دلے صادق صاحب تھے انہوں نے بھی کہا اسکارف کی بات کی, تو اسکارف یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے, تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ کے زیورات اسی میں چھپ جائیں گے.
ٹھیک, اس کی نمائش
جی ہوگی ہی نہیں, مگر وہ بھی تو پہن کے نکلی ہے, تب بات ہے نا.
ٹھیک, اچھا, مردوں کو جو سطر کے جو احکامات ہیں وہ جیسے فرمایا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک, اس کے علاوہ اور مزید کیا گفتگو فرمائیں گے آپ؟
یہ تو سطر ہے, یعنی ناف سے لے کر.
ہاں بالکل, اور یہ فقہ کی رائے ہے.
اچھا,
قرآن و حدیث نہیں ہے.
قرآن و حدیث نہیں ہے, فقہ کی رائے ہے. آپ کی فرمایا جی, آپ کے فرمایا
جو مردوں پہ کیا کیا پابندی المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, وہاں فروجہم کا بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے سطر بھی ترجمہ کیا ہے. یہ تو ایک ضروری سطر ہے, یعنی جس جو بالکل
لازم
کے درجہ, لازم کے درجے, یعنی آداب میں سے یہ ہے کہ انسان کا پورا لباس ہونا چاہیے.
یہ اس کا تو اطلاق مردوں پہ بھی ہوتا ہے, جیسے فوجیہ کہتے ہیں مردوں پہ, مرد بالکل آزاد ہیں, ایسے آزاد مرد بالکل
نہیں. مرد اور عورت دونوں کے احکام ساتھ ساتھ ہیں.
قرآن پاک احادیث شریف کو بھی آپ کبھی چیک کر لیجئے, آپ ان کی گفتگو دیکھا کریں, سارا کا سارا زور عورت پہ ہوتا ہے. اس کا پردہ نہیں ہے تو لہٰذا وہاں گناہ ہو گیا, یا گناہ ہونے کی امید ہے, یا یہ کہ آپ اٹریکٹ کرنا چاہتی ہیں, مطلب ہر چیز کے کانوٹیشن ڈریک وہ نیگیٹو
نہیں, عورت نہیں, اختلاط ہے جس میں مرد اور عورت دونوں ضروری ہے. دیکھیں نا, 50% مرد ہے, 50% عورت ہے.
اسلام 50 کی بات ہو گئی یہاں پر,
یہاں مساوات قائم ہو گئی.
مساوات قائم ہو گئی.
بات یہ کہ اگر خالی ہی عورتیں ہوں گی اور مرد نہیں ہوں گے تو کوئی گفتگو ہی نہیں. پھر تو جب تک مرد نہیں ہوگا, مرد اور عورت دونوں ہوں گے تبھی تو گفتگو ہے. اسی لیے تو پردے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ عورت مردوں میں نہ نکلے بغیر برقعے کے, بغیر چادر کے. یعنی یہ آپ کا کہنا تو کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ سارا زور اور, کیونکہ مرد موجود نہیں ہوگا صرف عورتیں ہوں گی, تب تو کوئی کلام ہی نہیں ہے نا. پھر تو کسی پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بحث پھر تو جیو کے پروگرام کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اچھا غانی صاحب یہ فرمائیے آپ کہ کیا بالوں کا پردہ ضروری ہے؟
جی بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں تصور ہے کوئی بال ایک نظر نہیں آنا چاہیے عورت کا, یہ بات نہ قرآن میں بیان ہوئی نہ حدیث میں بیان ہوئی.
اچھا اور آپ اس چیز کو نہیں مانتے کہ بالوں کا پردے کی کوئی پابندی نہیں ہے قرآن و حدیث؟
کوئی واجبات میں سے نہیں ہے, مناسب ڈیسنٹ لباس پہننا چاہیے.
حدود آپ کچھ بتا رہے ہیں تو سطر میں تو بال سوکھ جائیں گے, آپ تو اپنی بات کے خلاف جا رہے ہیں.
میں نے ایسی کوئی بات نہیں, میں تو فقہ کا موقف بیان کیا. میرے نزدیک تو سطر کے جتنے احکام بیان کیے جاتے ہیں
اس طرح
سے کوئی بنیاد ہی نہیں. میں نے تو بار بار یہ کہا نا قرآن میں.
آپ یہ فرمائیے تجربہ صاحبہ کہ کیا خواتین اپنے بالوں کو دکھا سکتی ہیں؟
بالکل نہیں.
مولانا صاحب آپ ہیں؟ بالکل نہیں. فوجی صاحب آپ کیا فرماتی ہیں؟
اپنا
عمل مت بتائیں, اسلام نہیں بتائیں. دیکھیں ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ دین کیا کہتا ہے اس کو جانے. کیوں غامدی صاحب؟
مسلمانوں کی دیکھیے بات یہ, مسلمانوں کی ایک تہذیب ہے. ہماری خواتین عام طور پر سر ڈھانپ کے رکھتی ہیں, اس کو آپ تہذیب کے دائرے میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ کوئی واجبات میں سے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک بال نظر آ گیا تو پتہ نہیں خاتون کیا گناہ کر بیٹھے گی. اس طرح کی کوئی بات قرآن حدیث میں جانے.
نہیں جی ایسی بات نہیں ہے.
ڈیسنسی ہے.
نہیں جی
اپنے
آداب ہیں. قرآن حدیث کی اگر آپ بات کریں تو مسلم کی حدیث ہے کہ فاطمہ بنت قیس کو جب وہ طلاق ہو گئی تھی اور ان کو جب ام مکتوم کیا بھیجا گیا وہ نابینا تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر وہ سر سے دوپٹہ, جی نہیں, انہوں نے فرمایا تھا اگر تم سر سے دوپٹہ اتار کر رکھو گی تو تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہوگا, کوئی گناہ نہ ہوگا. تو مطلب ہے کہ نامحرم کے سمجھے مسلم کی حدیث سے آپ اس کو نہیں.
ہر چیز کو اس کے موقع بحال میں رکھیے. ایک خاتون کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو ایک گھر میں 24 گھنٹے بسر کرنے ہیں.
جی
تو مردوں, غیر محرم مردوں سے ملنے میں جن آداب کا لحاظ کیا جاتا ہے وہ باعث مشقت ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کو پابندی نہیں ہوگی کیونکہ نابینا ہے, آپ اطمینان سے رہ سکیں گی. یہ ایک موقع ہے, محل ہے, اس سے پردہ کہاں سے نکلا ہے؟
خواتین جو سینہ ڈانپتی تھی. آپ مجھے سطر کا حدود تو بتائیے, میں اتنی دیر سے پوچھ رہی ہوں.
بات کر رہے ہیں اگر
عورت کا سطر,
قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ خواتین اور مرد دونوں کو اپنے شرمگاہوں کو بہت اچھی طرح ڈھانپ کے رکھنا چاہیے.
مطلب عورت کتنی کھلی ہو سکتی ہے؟
یہی سطر ہے. مناسب لباس پہنا ہوا بس کافی
ہے. کافی ہے
بالکل.
آپ تو سب سے ہی آگے چلے گئے. مطلب ابھی تک تو صرف چہرے اور ہاتھ کا سطر کا آ رہا تھا.
میں اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھتا ہوں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے آپ آگے چلے گئے یا پیچھے نہ جائیے, آپ باتوں کو علمی طریقے سے سمجھیے. میں نے ابھی آپ کو توجہ دلائی اور ہمارے مولانا کو بھی توجہ دلائی کہ آپ کے احناف اتنی بڑی تعداد میں, آپ کا سب سے بڑا امام وہ رائے نہیں رکھتا جو آپ بیان کر رہے ہیں. تو اگر اس کو حق حاصل تھا
فتنے کا,
اگر ان کو حق حاصل تھا
یا آپ ان کی رائے کی غلط
رائے بالکل نہ دیجیے, وہ تو میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ جناب اگر کوئی خطرے کا موقع ہے تو احتیاط کر لیجیے. لیکن دین کا حکم وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟
پردے کو فتنے سے
بات یہ ہے,
امام ابو حنیفہ کا قول ہے.
میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں,
ان کا یہ تذکرہ
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات یہ کہ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی بالکل کہ وہ شریعت کے حکم کی حیثیت سے اس کو بالکل بیان نہیں کر رہے. اس معاملے میں ان کی رائے دوسرے لوگوں سے مختلف ہے, احناف کی رائے مختلف ہے. تمام احناف کے علماء جلیل القدر علماء ہیں.
احناف کا جو متاخرین ہے وہ امام شافعی, امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے اوپر ہے. اور انہوں نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن میں
اور علماء کی بات کر رہے ہیں,
چہرے کے اوپر آپ کے چادر ڈالنا ہوگا.
میں تو آپ کیا فرما رہا ہوں کہ یہ پہلے تو میں نے صرف اس کا حوالہ اس لیے دیا تھا کہ آپ علمی چیزوں کو علمی طریقے سے دیکھیں. یہ ایسی کوئی متفق علیہ تعبیر نہیں ہے جو بیان کی جا رہی
ہے. یہ بات یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ موقع,
میں کہتا ہوں اس کے بعد کے دلیل قدر آپ کا بھی نہیں.
حضرت امام
ابو بکر کے ساتھ نے تو ایک تفصیلی بحث کیا احکام القرآن میں اسی آیت کے اوپر,
حضرت
اور یہ بتایا ہے کہ یہ آغاز شامل نہیں.
اچھا آپ فرمائیے, ہاں
چاروں اماموں میں سے تین اماموں کا تو یہ قول ہے کہ چہرے کے اوپر بھی پردہ کیا جائے.
بالکل ٹھیک ہے. باہر کیا فرماتے ہیں؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر فتنے کا خوف ہو, یعنی بازاروں میں جانا ہے کہیں, تو پھر چہرے کے اوپر پردہ ڈالا جائے گا.
وہ اتنا پھر ہر وقت رہے گا.
پھر وہ ایک عارضی حکم کی بات آ گئی جو غامدی صاحب مستقل کہہ رہے ہیں. یہ بات
آپ کو تبدیل کر رہا ہے کہ جی اپنے آپ کو
اس کو دائمی بھی حکم نہیں بنائے گا.
فتوہ امام ابو حنیفہ کے اس قول پہ نہیں ہے. فتوہ جو ہے وہ باقی تینوں اماموں کے قول کے اوپر ہے. احناف نے جو فتوہ دیا ہے, جو فقہاء احناف کی بات یہ غلط بیان کر رہے ہیں, فقہاء احناف نے جو فتوہ دیا ہے وہ باقی تینوں اماموں کے قول کے اوپر دیا, امام ابو حنیفہ کے قول کے اوپر نہیں دیا.
میں بالکل درست بیان کر رہا ہوں. میں یاد کر رہا ہوں کہ ایک فقہائے احناف مولانا سے پوچھ لیا ہے کون, یعنی ابو بکر جساس جو ہے وہ حنفی فقی ہیں یا نہیں ہیں؟
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ
ان کا فتویٰ بھی ہے، ان کا فتویٰ بھی ہے
مائنس امام ابو
حنیفہ، میں آپ کہہ رہا ہوں نہیں ایسی بات نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ جو موقف بیان فرما رہے ہیں جو متاثر
ہیں کہ امام ابو حنیفہ
نہیں، ابو حنیفہ بھی اس کے بعد کے جلیل القدر فقہاء نفی بھی متاخرین جو ہیں،
فتح القدیر ہے، شامی ہے، کتابیں کھول کے دیکھیں اس میں ان کو،
اچھا یہ بات بتاتا رہا ہوں بجاتا ہوں کیا لکھا ہوا
ہے،
میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ فقہاء احناف متاخرین جو ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے جو مولانا بیان کر رہے ہیں، متقدمین احناف کی ہرگز یہ رائے کبھی نہیں رہی، اور جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا انہوں نے بھی قرآن کی کسی آیت یا حدیث پر نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ قرآن کا منشا تو وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا کہ اس میں چہرہ شامل نہیں ہے، ہاتھ پاؤں شامل نہیں ہے، لیکن فتنے کی وجہ سے ہم عورتوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں۔
اچھا اس میں یہ
کیا اختلاف ہے؟ نہیں تو کیا مطلب جو ہمارے یہ چار فقہ،
میرا خیال ہے کہ اب ہم اس کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں، اس پہ اسد تھانوی صاحب کا اختلاف ہے،
الا ما ظہر منہا کے بعد جب یدنین علیہن من جرابیبین کی آیت کو آپ ایک ساتھ ملائیں گے نا، دونوں آیتوں کو ایک ساتھ ملا کر آپ احکام کو دیکھیں گے تو یعنی خالی قرآن پاک کا ترجمہ بھی اگر آپ پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ چہرے کا پردہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔
ہاں اگر آپ خالی ترجمہ پڑھیں گے نا تو اوپر کی آیت جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کون عباس زیر بیعت ہے، کیا صورتحال ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ تدبیر بتا کے کہا جا رہا ہے کہ بعض میں آئے تو قتل کر دیا جائے،
یعنی آپ سیاق و سباق
آپ پڑھیں گے نا جب اوپر کی آیت اور نیچے کی ملا کے تو واضح ہو جائے گا،
ٹھیک ہے، آیت بھی ملا کے پڑھ
لیجیے وہ اس کے اندر ہی
اللہ منہا کی جو بات ہے اس کی جو تفہیم آپ الگ لیتے ہیں آپ الگ لے رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ اپنا اپنا اجزائی نگاہ ہے۔ جی اب میں آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں اس پروگرام کا اور محترمہ آپ سے میں کروں گا، غالبی صاحب نے پچھلے پروگرام میں میرا خیال ہے کہ یا اس پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ 9/11 کے واقعے کے ساتھ وہ حجاب جو خواتین پہنتی تھیں مغرب میں ان پر حملے ہوئے، تو اس تعلق سے ایسا وقت اگر آ جائے خواتین پر، مسلمان خواتین پر، تو مسلمان خواتین کیا کریں؟
میرے خیال میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو صورت حال ہے اس کو ایکسپٹ کریں، ایک تو
اور حجاب ترک کر دیں،
جی ہاں اگر ماڈسٹی میں رہ کے آپ اپنے آپ کو چلا سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے،
طیبہ
جی نہیں، جو بھی حالات ہوں جیسے بھی حالات ہوں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، چاہے ہمیں مار دیا جائے ہم اسی پر قائم ہیں۔
مولانا
اس میں گزارش یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں ایک بہت بڑی قوم ہے، ان کو اپنے معاملات میں اٹل رہنا چاہیے، کوئی ان کو نہیں ہلا سکتا، جو اسلام کے احکامات ہیں وہ اٹل ہیں اپنی جگہ، اس پر عمل کیا جائے گا، اور اس پر عمل جہاں آدمی رہ رہا ہے اگر اس کے اوپر وہ قائم رہے گا تو لوگ بھی مجبور ہوں گے اس پر عمل کرنے، اس کو ریزسٹ کرنا ہے،
مغرب میں نہ رہیے،
نہ رہیں
اپنے ملکوں میں، واپس اپنے ملکوں میں واپس، یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں مغرب کے مزے میں نہیں،
ہمارا سوال کچھ اور ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ خواتین جو اسکارف پہننے کی وجہ سے، حجاب کرنے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے حملوں کی زد میں آ رہی ہیں تو وہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں حجاب ترک کر دینا چاہیے، محترمہ کہتی ہے نہیں
بالکل
مقابلہ کرنا چاہیے،
اور اس بات سے دیتی ہوں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور یہ پردہ ایمان ہی کا ایک جز ہے، اور اس کے بعد ہم ضرور آزمائے جائیں گے۔
مولانا صاحب مختصر جواب آپ کا کیا؟
گزارش یہ کہ جیسے یورپ میں، امریکہ میں اگر کوئی بچی ملازمت کرنے جاتی ہے وہ کہیں منی اسکرٹ آپ پہن کر آئیں یا کسی بھی قسم کی پابندی تو نہیں آئے گی نا، تو اسلام نے جو پابندیاں صدر کی اور جو اس پہ مسلمان کو عمل کرنا ہے،
اچھا عمل کرنا ہے اور حجاب ترک نہیں کرے گی،
نہیں قرآن کہتا ہے نا ادخلو فی السلم کافہ، اسلام ہے تو پورے کو پورے داخل،
جی بالکل صحیح ہے، بالکل
اگر آپ ایک دفعہ ایک چیز کی اجازت دے دیں گے تو وہ دوبارہ میں نوکری کرنے جاؤں کہے گا جی آپ داڑھی منڈوا کر آئیں،
بالکل
وہ کہے گا کہ آپ
یہ ترک،
اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ قرآنی احکام ہے فرضے کا، اور اس پر وہ عمل اگر کوئی زبردستی کروا رہا ہے تو اس کو نہیں مانا جائے، پردہ دور نہیں ہوگا، آپ فرمائیے۔
میں نے تو اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، اس پر تو کہیں بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، دیکھیے قرآن مجید نے، قرآن بالکل مختلف جگہ پر کھڑا ہے، مکے میں اس نے ان کمزور مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ اگر ان کے لیے ایمان کی شہادت دینا اس وقت جان کو خطرے میں ڈالنے کا باعث بن رہا ہے تو وہ اگر قلب میں مطمئن ہے، دل میں مطمئن ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں،
اور یہ قرآنی آیت،
قرآنی آیت ہے، قلب مطمئن بالایمان، دونوں درجے ہوں گے، ایک درجہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں عظیمت استقامت کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی خاتون کہتی ہے میں نہیں ماننے کے لیے تیار، جو میرا مسئلہ ہے میں عمل کروں گی، لیکن یہ کہ وہ پابند کر دی گئی ہے ایسا نہیں ہے، ایمان میں نہیں کی گئی۔ آپ اس سے آگے بڑھیے، قرآن مجید ان لونڈیوں کو یہ کہتا ہے جن کے مالک انہیں پیشہ کرنے مجبور کرتے تھے کہ ان اللہ میں بعد اقرائے ہن غفور الرحیم، اگر ان کے اوپر اس طرح کا جبر کیا جا رہا ہے تو اللہ مغفرت کرنے والا معاف کرنے والا ہے، لیکن کو اسی طرح پیش کیجیے، اس میں دونوں
قرآن موجود، قرآن پاک میں ساتھ ساتھ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم پہ پورا رکوع نازل ہوا ہے۔
اچھا جیسے فرانس میں یہ ہوا
کہ حجاب پر لگی پابندی اور یہ تمام چیزیں ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی مذہبی علامت سامنے نہیں آنی چاہیے، فضل صاحبہ اس میں مسلمان لڑکیاں حجاب نہیں پہنیں گی اور ہندو بھی کوئی اور اس کے علاوہ عیسائی بھی کوئی
سلیم
نہیں
لگے گی،
جوڑی نہیں لگا سکتے ٹوپی. تو ایسے ماحول میں جو مسلمان خواتین وہ بچیاں جو کام کرتی ہیں اسکولوں کو جاتی ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور ان پابندی کراتے ہیں، لیکن جیسے طیبہ کہتی ہیں ڈٹ جانا چاہیے، فرانس گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ سب آپ ہٹ جائیں، آپ چلے جائیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے مسلمان خواتین کو؟ کیا وہ تعلیم چھوڑ دیں؟ کیا وہ نوکریاں چھوڑ دیں؟ کیا وہ معاشرے سے پیچھے ہو جائیں؟
نہیں، بالکل نہیں. تعلیم کی تو رسی کبھی ہاتھ سے چھوڑنی نہیں چاہیے،
حجاب چھوڑ دینا چاہیے
بالکل. تو وقتاً آپ ٹیمپریرلی آپ کر لیجیے، لیکن آپ نہ علم چھوڑیے نہ آپ نے آپ کو معاشی طور پر کمزور کیجیے.
کیسے ممکن ہے؟ وہ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ان لڑکیوں کو کا داخلہ ممنوع کر رہے ہیں کہ جو حجاب پہن کر آتی ہے.
جو عورت، جو مسلمان لڑکی اگر حجاب نہیں اوڑے گی تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟
نہیں، ہم تو تعلیم علم کے حصول کی بات کر رہے ہیں.
آپ نے کیوں اس چیز کو اتنا ریسٹرکٹ کیوں کر دیا ہے؟ گویا جہاں حجاب ہوگا تو وہاں اسلام ہوگا، جو لڑکیاں حجاب نہیں اوڑتی تو وہ مسلمان نہیں ہوں گی، یہ کیا بات؟
ٹھیک ہے، یعنی حجاب کے بغیر، ظاہر ہے بقول آپ کے کہ وہ مسلمان رہیں گی، مسلمان تو ہوں گی، حجاب کے بغیر اسلام
کہلائیں گی تو وہ
مسلمان کہلائیں گی، لیکن وہ علم حاصل کریں. مولانا صاحب آپ فرمائیے کہ ایسے وقت میں خواتین کو، ہماری مسلمان خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟
رجسٹ کرنا چاہیے،
رجسٹ کرنا چاہیے. اچھا، وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جائیے، آپ کے ایڈمیشن کینسل،
اس پہ آواز اٹھائیں نا، وہ اپنا قانون بدلے،
آواز اٹھائیں. اس کے علاوہ
گاندھی صاحب قانون بدلنے سے انکار کر دیا،
آواز اٹھائی گئی، مظاہرے کیے گئے، بہت
احتجاج
سے مس نہیں ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قانون خود ان کے لیے ایک بہت شرمناک چیز ہے.
ٹھیک،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آزادی کے وہ علمبردار ہیں، یہ آزادی انہیں ہر مذہب کو دینی چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے تو میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کسی مسلمان خاتون کو کوئی تعلیم ترک کر. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک استحباب کا حکم تھا جو اس پہ وہ عمل کر رہی تھی، اس کو اپنی زندگی کو بنا کے اور اس جگہ پہنچنا چاہیے کہ جہاں وہ اسلام کی کوئی خدمت کر سکے.
ٹھیک ہے، بہت
چیزوں کی قدر و قیمت کو الگ الگ
بتائیے. استحباب کا حکم نہیں ہے بلکہ امر ہے، یدنی علیہن من جلابی بین، جو امر ہے اور حکم ہے اور اس حکم پر عمل کرنا ضروری. استحباب نہیں،
سب سے بڑا امر اور حکم تو اللہ تعالیٰ کے دین کی شہادت دینا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے استقرار میں استثنا دیا.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جابر غامدی صاحب. محترم ناظرین اور حاضرین، اسلام میں پردے کا تصور، اس موضوع پر گفتگو پچھلے ہفتے بھی ہوئی اور آج بھی آپ نے ہمارے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں کو سماعت فرمایا. محترم ناظرین، پروگرام الف اس لیے ہوتا ہے کہ اس گفتگو سے خلق خدا استفادہ کرے، ذہن میں اگر کسی قسم کی کوئی گرہ ہو تو وہ کھل جائے. ہم کس حد تک کامیاب ہیں اپنی کوشش میں، ہمیں میل ضرور کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے الف@geo.tv. میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں محترم مولانا اسد تھانوی صاحب، محترم جاوید احمد غامدی صاحب، محترمہ طیبہ یوسفی صاحبہ، محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ، آپ سب کا دلی شکر گزار. آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کے خیالات سے ہم سب استفادہ کرتے ہیں، آپ کی آمد پر ہم بہت ممنون ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.